الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ پچھلی دو مجلسوں میں مکہ کے ایک خطرناک کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطرناک دشمن ولید ابن مغیرہ کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، کہ جہنم کے اوپر چوکی داری کرنے کے لیے جہنم کی آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے جہنم میں جانے والوں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے 19 فرشتوں کی ایک ٹیم بنائی ہے، جماعت بنائی ہے۔ جب یہ آیت اتری، علیہا 19، تو ابو جہل یا ولید ابن مغیرہ کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو، ہم مکہ کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، 19 فرشتے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہم سارے مکہ والے مل کر کے 19 فرشتوں کو ہرا دیں گے۔ بلکہ ابو جہل تو یوں ڈنگ مارنے لگا کہ ہم قریش میں سے 10 آدمی طاقت والے، 19 فرشتوں کو قابو میں کر ڈالیں گے۔ وہ ایسا سمجھنے لگے کہ جیسے انسان کی طاقت ہوتی ہے تو ایک پہلوان باڈی بلڈر آدمی 2-3 آدمی کو گرا دے وے تو فرشتے بھی کچھ ایسے ہی ہوں گے کہ ان کو بھی پکڑ کے نیچے گرا دو۔ اس لیے وہ ایسی باتیں کرنے لگے کہ ہم قریش خاندان کے لوگ مل کر کے 19 فرشتوں کو کنٹرول میں کر ڈالیں گے اور وہ فرشتے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو مکہ کے اندر ایک پہلوان تھا کلدہ ابن اسید، اس کا نام تھا۔ ابو الاسدین یعنی دو شیر کا باپ، یہ اپنے آپ کو کہلاتا تھا کہ دو شیر میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت میرے اکیلے کے اندر ہے۔ ابو الاشدین بھی کہتے تھے، یعنی بہت مضبوط آدمی۔ اس نے قرآن کی آیت سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان کی دعوت دیتے تھے تو مذاق اڑاتا تھا، ایمان قبول نہیں کیا اور کفر کی حالت کے اندر وہ پہلوان مرا۔ جب اس نے سنا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں تو ایک مرتبہ اونڈنگ مارنے لگا، 19 فرشتے کا کوئی بات نہیں، میں 19 فرشتوں کے ساتھ لڑائی کروں گا اور 17 فرشتوں کو تو میں اکیلے زمین پہ گرا ڈالوں گا، باقی بچے دو۔ تو کہا پورے قریش والو تم مل کر کے باقی دو کو نمٹا دینا، 17 کو تو میں اکیلا پہنچ ولوں گا۔ ایسی وہ ڈنگے مارتا تھا۔ یہ پہلوان کلدہ اتنا مضبوط تھا کہ لوگ گائے کا چمڑا نیچے بچھا دے وے اس کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا تھا، 10 آدمی مل کر کے وہ چمڑا کھینچے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن اس پہلوان کو وہ ہلا نہیں سکتے تھے، اتنا طاقت والا تھا یہ کلدہ۔ پورے مکہ میں بلکہ عرب کے اندر یہ سب سے بڑا طاقت والا پہلوان سمجھا جاتا تھا۔ اب سوچو کہ چمڑے پہ بیٹھ جاوے نے 10 آدمی کھینچے تو چمڑا پھٹ جاوے لیکن اس کو ہلا نہیں سکے۔ تو ایک مرتبہ ایسی ڈنگ مارنے لگا کہ دیکھو میری طاقت کیسی ہے، جہنم کے 19 فرشتے ہیں نا، وہ اپنے کو ڈالنے آئیں گے تو 2 کو تو یوں میں بات میں لے لوں گا، دوسرے 2 فرشتوں کو یوں بات میں لے لوں گا، 4 کو تو میں یوں جکڑ لوں گا، 5 کو اٹھا کے پیٹ کے پیچھے لٹکا دوں گا، تو 9 کو تو میں اکیلا پہنچ ولوں گا، اب خالی 10 رہے تو پورے قریش والے مل کے 10 کو تم گرا دینا۔ اس طریقے سے یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ کوئی دنیا کے انسان تھوڑے ہی ہے کہ یہ ان کو پچھاڑنے کی بات کریں، یہ تو فرشتے ہیں، فرشتے۔ اور فرشتوں کو اللہ نے کتنی بڑی طاقت دی ہے. ملک الموت کو ایک مرتبہ پوچھا کسی نے موت کے فرشتے کو کہ ایگزامپل اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے وے کہ آج 8 بجے 100 آدمی کی روح قبض کرنی ہے, 1 سیکنڈ آگے نہیں 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. اور وہ 100 آدمی کیسے ہیں کہ ایک دنیا کے یہ کونے میں, دوسرا وہ کونے میں, دوسرا وہاں, تیسرا وہاں, ایک سمجھو فیجی میں, دوسرا نیوزی لینڈ میں, تیسرا آسٹریلیا میں, تو چوتھا سنگاپور میں, پانچواں ساؤتھ افریقہ میں, چھٹا جو ہے رشیا میں, تو کوئی انگلینڈ میں, کوئی امریکہ میں, کوئی برازیل میں, کوئی فاکلینڈ آئرلینڈ میں, پوری دنیا کے اندر الگ الگ 100 آدمی کو ایگزیکٹ 8 بجے روح قبض کرنے کی ہوئے تو کیسے تم ہر جگہ پہنچ جاؤ گے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا جس کا حاصل یوں سمجھو کہ یہ ایک آدمی کی ہتھیلی ہے, ہتھیلی کے اندر اس نے چنے, سنگ دانے یا بادام پستے مٹھی بھر کے لیے ہیں ایک ہاتھ میں, پھر اس میں سے 5-10 چنے ایک ساتھ کھانا چاہتا ہے, تو کہا کوئی مشکل ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں, ایک ہتھیلی میں مٹھی بھر کے بادام ہو, 5 بادام دوسرے ہاتھ سے لے کے منہ میں رکھنا کوئی مشکل نہیں. تو کہا پوری دنیا کی زمین اللہ نے میرے لیے ایسی بنائی ہے جیسے میری مٹھی اور ہتھیلی میں ہے, تو 100 آدمی کو ایک ساتھ دوسری ہتھیلی میں سے اٹھانا کیا مشکل ہے؟ اتنی بڑی طاقت اللہ نے ایک ایک فرشتے کو عطا فرمائی ہے. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً, اور اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں, پریکشا لیتے ہیں, اس لیے کہ جو بندہ سچا بندہ ہوگا وہ یوں کہے گا کہ میرے اللہ نے جہنم پر کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی جماعت میں 19 ساتھی بنائے ہیں, اللہ کی مرضی, اللہ 19 بناوے کہ 20 بناوے کہ 18 بناوے کہ 2 بناوے, ہم کون پوچھنے والے آئے, وہ اللہ کی مرضی. اور جو لوگ اللہ پر پکا ایمان نہیں رکھتے وہ کیا کہیں گے, اللہ نے 19 کیوں رکھے 20 کیوں نہیں رکھے, تو پھر تیسرا کہے گا 21 کیوں نہیں رکھے, تو چوتھا کہے گا 25 کیوں نہیں رکھے. یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو اللہ پر پورا ایمان نہیں رکھتے. باقی جن کا ایمان پورا ہوتا ہے وہ یہی کہے گا کہ بھائی اللہ کی مرضی, اللہ 19 رکھے کہ 10 رکھے کہ 1000 رکھے, ہمیں اس کے اندر انٹرفیئر ہونا, دخل کرنے کا کوئی رائٹ نہیں, کوئی حق نہیں بنتا. حج کی سیزن آئی, دنیا بھر سے لوگ وہ زمانے میں حج میں آتے تھے, اسی لیے کہ حج تو بہت پرانے زمانے سے چل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر اعلان کر دیا, اللہ کا حکم تھا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کعبہ بن گیا, ابراہیم علیہ السلام نے حج کی اذان دے دی, اعلان دے دیا, پرانے زمانے سے لوگ حج کرنے آتے ہیں. تو مکہ والے یوں سوچنے لگے کہ الگ الگ جگہ سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے, اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کی ملاقات کے لیے جائیں گے, ان کو ایمان سکھائیں گے, کلمہ سکھائیں گے, قرآن سکھائیں گے, تو وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موقع ڈھونڈتے تھے کہ ایمان کی دعوت دینے کا چانس کہاں ہے, موقع کہاں ہے, وہ ڈھونڈتے تھے. کہا اب حج میں مجمع آئے گا, تو کہا عرفات میں, مینا میں, مزدلفہ میں, حرم میں باہر سے آنے والے حاجیوں کو کلمہ سکھاؤ, ایمان سکھاؤ, اور دوسری جگہوں پر ایمان کی دعوت چلے گی. تو مکہ والے ٹینشن میں کیا کریں, تو انہوں نے ان کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ, یہ حرم کے قریب میں یہ پارلیمنٹ تھی ان کی, وہاں بیٹھے سب مشورہ کرنے کے لیے. اور مشورے میں کیا کیا کہ اب کیا کرنا, حاجی لوگ آئیں گے اور محمد تو ان کو دعوت دینے جائیں گے, اپنے کیا کرنا. تو کہا ایک کام کرو, مشورے میں بات طے ہوئی, مکہ میں داخل ہونے کے لیے, مکہ میں انٹری کے لیے جتنے بھی راستے ہیں تمام راستوں کے اوپر اپنے ساتھیوں کو بٹھا, قریش کے کافروں کو بٹھا دو سب جگہ راستے پر, جتنے بھی لوگ باہر سے حج کرنے آوے تمام لوگوں کو ایک بات کہنے کی. کیا کہنے کی؟ بھائی دیکھو ہمارے مکہ میں ایک آدمی ہے محمد ابن عبداللہ ہے, وہ تم کو کچھ بات سنائیں گے یعنی قرآن, وہ تم کو کچھ بات سنائیں گے یعنی قرآن, اس میں جادو ہے اور وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ فیملی میں جھگڑا ہو جاتا ہے, بھائی بھائی میں, باپ بیٹے میں, بہن بہن میں جھگڑا ہو جاتا ہے, فیملی میں جھگڑا ہوتا ہے, ایسی باتیں وہ سناتے ہیں, لہذا کوئی ان کی بات مت سننا. یہ حاجیوں کے دماغ میں بٹھانے کے لیے مکہ کے تمام راستے کے اوپر کافروں نے اپنے آدمی بٹھا دیے. اس زمانے میں لوگ پیدل آتے تھے, گھوڑے پر بیٹھ کر, گدھے پہ بیٹھ کر, کھچر پر بیٹھ کر, اونٹ پر بیٹھ کر آتے تھے. تو کہا آتے ہی پہلے ان کی ذہن سازی کرو, ذہن بناؤ ان کا کہ ہماری یہاں محمد نام کا ایک آدمی ہے, اس کی بات مت سننا. انہوں نے ادھر یہ محنت چالو کی. ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو جس چیز سے روکو انسان اسی بات کی طرف زیادہ جاتا ہے. اب یہ لوگ حج کی سیزن میں مکہ کے تمام دروازوں کے اوپر بیٹھ گئے تو سب لوگوں کو کہہ رہے, تو لوگوں کے دلوں کے اندر ایک سوال آیا, ارے بھائی یہ ہے کون محمد, یہ کیا سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ لوگ ہم کو نہ کہہ رہے, نہ کہہ رہے, نہ کہہ رہے. سننا چاہیے کیا ہے کیا, وہ سننا چاہیے. کوئی بھی چیز کو پبلسٹی دینی ہو, مشہور کرنا ہو, پھیلا دینا ہو, تو یہ سائیکولوجیکل بات ہے کہ کسی کو کہو بھائی میں تجھے کہتا ہوں خانگی میں رکھیو, کوئی کو مت کہیو, تو آدھے گھنٹے میں تو اکھے محلے میں پھر جائے وہ بات. اب یہ دین کی بات ہم روز کہتے ہیں, بھائی آپ مجلس میں سنو, گھر جا کے سنانا, دوسروں کو بھی سنانا, کوئی سناتا نہیں ہے, تو کے بیچتے ہیں اس لیے نہیں سناتے, اور اگر نہ کہو یہ مت سنانا, وہ جا کے سنائیں گے. انسان کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ جس چیز سے منع کرو, جس چیز سے روکو, وہی آدمی پہلے کرتا ہے. تو اب جتنے حاجی آ رہے ان کو یہ لوگ نہ کہہ رہے مت مت سننا مت سننا, تو الٹا اثر ہوا, سارے حاجی حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں, یہ محمد ہے کون, عبداللہ کا بیٹا یتیم ہے کون, کیا سناتے, چلو ذرا اپنے سنیں. اب ہر ایک سننے جا رہے ہیں, اور اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ حج کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دعوت پورے عرب میں اللہ تعالی نے پہنچا دی، پورے عرب میں پہنچ گئے۔ ابھی تو حضور مکہ سے باہر بھی نہیں گئے، مکہ سے باہر قدم بھی نہیں رکھا، اور اللہ تعالی نے کیسا انتظام فرما دیا کہ حاجی لوگ آئے، حضور نے مینا میں ملاقاتیں کی، عرفات میں ملاقاتیں کی، مزدلفہ میں قرآن سنایا، ایمان سکھایا، اور وہ حج کر کے جا رہے اور ایمان لے کے جا رہے۔ سب جگہ ایمان کے چرچے ہو گئے کہ اوہو مکہ میں اللہ کے آخری نبی آ گئے، اوہو مکہ میں اللہ کی آخری کتاب قرآن آ گیا، پورے عرب میں چرچے ہو گئے، پبلسٹی ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ حقیقت بات یہ تھی کہ یہ مکہ کے قریشی لوگ، کافر لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے تھے، ان کو خبر تھی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ایمان ضد میں نہیں لائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ایمان ایسا تحفہ ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو ہماری زبان مدر لینگویج، ماترو بھاشا ہماری تو گجراتی ہے، ان کی تو عربی مادری زبان دی، وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتے تھے، اور قرآن میں کیسی بلاغت، فصاحت، گرامر ہے وہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے یہاں ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ اس لیے وہ لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن دل سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ابو جہل نے ایک دوسری چال چلی، جیسے کہ آج کل بعض بدماش لوگ ایسی گندی چال چلتے ہیں، ایسی گندی چال چلی ابو جہل نے کہ عرب میں اس وقت شراب بہت عام تھی، اور زینا کا کام بھی بہت عام تھا، تو ابو جہل نے لوگوں کو کیا کہا کہ یہ شراب، یہ زینا جو اپنے کلچر کا ایک پارٹ ہے، اپنے یہاں لوگ اس کو بہت اچھی چیز سمجھتے ہیں، شراب اور زینا لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ تو شراب اور زینا، لیکن یہ دیکھو یہ محمد، یہ دیکھو یہ محمد شراب سے روکتے ہیں، زینا سے روکتے ہیں۔ اچھا، لوگ عجیب ہوتے ہیں، جو ان کی پسند کی چیز ہو اس سے روکنے جاؤ تو لوگ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ابو جہل کا گندا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا، حضور سے ناراض کرنا، اسی لیے اس نے ایسی بات چلائی کہ دیکھو دیکھو نہیں، محمد تو شراب سے روکتے ہیں، حرام کہتے ہیں شراب کو، زنا سے روکتے ہیں، زنا کو حرام کہتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے تھے یہ لوگ بدماش، ایک اور گندی بات کہ تم کو گناہ کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں گناہ ہوگا، تو کہا ایک کام کرو، ابھی بنداس گناہ کرو، تمہارے گناہ مجھے دے دینا۔ ابو جہل یوں کہتا تھا لوگوں کو، تم کو گناہ کا ڈر ہے تو تم کفر کرو، شرک کرو، زنا کرو، شراب پیو، گناہ مجھے دے دینا، سب کے گناہ میں اپنے سر پہ لے کے جاؤں گا۔ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا، گناہ کی سزا جہنم قبر کا عذاب وہ مانتا نہیں تھا، اس لیے ایسی اس الٹی باتیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ کیا گناہ کی مذاق اڑاتا ہے؟ یہ ابو جہل اور جتنے ظالم لوگ ہیں وہ اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور گناہ کے وزن میں دب جائیں گے اور ایسے جہنم میں گریں گے کہ پھر کبھی نکل نہیں سکیں گے. یہ کیا گناہ کا بھار اٹھا پائیں گے؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اچھا قرآن جو ہے نا بہت روحانی اور نورانی اللہ کا کلام ہے. قرآن پڑھا کرو، تین نیت سے قرآن پڑھو. نمبر ایک ہدایت، قرآن میں ہدایت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن سے ہدایت ملتی ہے. بہت سے بے ایمان لوگ قرآن سنا، قرآن پڑھا، ان کو ہدایت ملی، ایمان لے آئے. قرآن میں ہدایت ہے تو اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے. قرآن پڑھیں گے تو ہدایت میں ترقی ہوگی، آگے بڑھیں گے. دوسرا پڑھو قرآن شفا کی نیت سے. قرآن میں شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا. قرآن میں اللہ نے شفا رکھے. اور تیسری نیت رکھو قرآن کے اندر برکت کی، رحمت کی. رحمت اور برکت ہے قرآن. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اس قرآن کو اللہ نے اتارا، اللہ فرماتے ہم نے اتارا شفا کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اللہ نے اتارا. تو شفا، ہدایت، رحمت، برکت، اس نیت سے قرآن پڑھو، انشاءاللہ اللہ بہت جو ہے نوازیں گے. عجیب نور ہے قرآن میں. اور دوسرا درجہ ہے کہ سنو، سنتے رہو قرآن کو. بہترین، اچھا، صحیح قرآن پڑھنے والے جو ہے ان کی ریکارڈنگ سنا کرو. سننے کی بھی بڑی برکت ہے، بڑا ثواب ہے، نیکی ہے قرآن کے سننے میں. پڑھنے میں بھی ثواب، سننے میں بھی ثواب. اب قرآن میں بڑی مزے ہیں. تو مکہ کے یہ کافر لوگ قرآن سننے آتے تھے. کیسے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں قرآن پڑھتے، اور مکہ کی اندھیری راتیں، سناٹے والی راتیں، اور حضور قرآن پڑھتے، کبھی حرم میں، کبھی گھر پر. تو یہ کافر لوگ، وہ تو کچی زندگی تھی، وہاں آج کے جیسا زمانہ تھوڑا ہی تھا، گھر، جھاڑیاں، ریت، مٹی، پتھر، ایسی نیچرل لائف. تو مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، اس لیے کہ اوپن میں قرآن سنے تو پبلک کیا کہے. کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ نبی دشمن ہے اور دوسری طرف قرآن سننے جاتے ہو، اسی لیے وہ بدماش لوگ چھپ چھپ کے قرآن سننے آتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ کے سردار ابو سفیان، وہ حضور کے خسر ہوتے ہیں، کٹر کافر تھے، ابو جہل، اخنس ابن شریک، یہ تینوں ڈینجر حضور کی دشمنی میں. انہوں نے رات کو قرآن سننے کا ارادہ کیا لیکن الگ الگ، کسی کو معلوم نہیں، اور تینوں الگ الگ جگہ گئے. گھر سے نکلے اور حضور جہاں تہجد پڑھتے تھے جھاڑی میں چھپ کے بیٹھ گئے. اب دیکھو قرآن میں کتنا مزہ ان کو آیا ہوگا. اللہ کا کلام، آخری کلام جو دنیا میں آیا، اور آخری نبی کی نورانی زبان. اب یہ قرآن سن رہے ہیں، پوری رات جھاڑیوں میں چھپ کر کے تینوں کٹر دشمنوں نے قرآن سنا. صبح ہونے آئی، حضور نے تہجد پوری کی تو یہ تینوں جھاڑی میں سے الگ الگ نکلے. ہر ایک یہ سمجھتے کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. لیکن کب تک چھپ کے چلے؟ آگے رستے پر تینوں ایک ساتھ ہو گئے تو اب تینوں شرما گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر. تو کہاں گیا تھا؟ تو ابھی اندھیرے میں کہاں سے نکل گیا ہے؟ تو کہاں سے نکل گیا ہے؟ تو پھر ایک دوسرے کو کہنا بڑا، قرآن سننے گئے تھے. تو کہا آج کے بعد اب کبھی نہیں آنے کا اپنے کو، ہے تینوں اپنے پکا ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد نہیں آنے کا. کہا نہیں آئیں گے آج کے بعد، ایک دم پکا پکا نہیں آئیں گے. دوسری رات ہوئی، تینوں کو بیچے نہیں. جو لوگ میوزک سنتے ان کو پوچھو کیسی بے چینی ہوتی ہے، اللہ بچا کے رکھے ایسی گندی عادت سے. تو دوسری رات میں بے چینی، اللہ ہمیں ایسا مزہ قرآن میں دے دیں گے کہ سننے کے بغیر چین نہیں آوے، پڑھے بغیر نیند نہیں آوے. دوسری رات ہوئی، پھر تینوں کو بے چینی. تو تینوں کہتے کہ تینوں اپنی اپنی جگہ سوچ رہے ہیں چلو چھپ چھپ کے جاوے، کوئی دیکھے نہیں، اس طرح میں چلا جاؤں. تینوں بدماش گھر سے نکل کے آئے، جھاڑیوں میں چھپنے بیٹھ کے قرآن سن رہے حضور کا، پوری رات سنا قرآن. پھر صبح کے اندر نکلے، اندھیرے میں ذرا جلدی نکل گئے. ہر ایک سوچ رہے میں جلدی نکلوں، دوسرا سے میں جلدی نکلوں، کوئی دیکھے نہیں. قدرتی تینوں بھی راستے میں جمع ہو گئے. تینوں کا بھانڈا ایک دوسرے کے سامنے پھوٹا، تو کہاں گیا تھا؟ کہا قرآن سننے. تو کہاں قرآن؟ کہا آج تو پکا وعدہ کرو ہے قرآن سننے جائیں گے نکل سے، بس آج آخری رات. بہت پکا وعدہ کر کے گھر گئے. تیسری رات آئے، تیسری رات میں بھی بے چین قرآن سننے کے لیے. پھر تینوں نکل کے آئے اپنے گھر سے. تین رات تک تینوں نے قرآن سنا. قرآن میں مزہ بھی آتا لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ایمان دے رہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافر لوگ کہنے لگے قرآن مت سنو، جب نبی قرآن پڑھے نا تو شور مچاؤ تاکہ تمہاری آواز نبی کی آواز پر اونچی ہو جائے. تینوں رات سن کے پکے وعدے کرتے رہے کہ اب کبھی نہیں آئیں گے، لیکن قرآن کی مٹھاس ان کو کھینچ کے لاتی تھی. اللہ ہم سب کو قرآن سے ایسی سچی پکی محبت عطا فرمائے. ایک مرتبہ قرآن سننے کی عادت ڈالو گے نا تو پھر ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ پھر اس میں جو چین، نورانیت، رحمت، برکت ملے گی وہ قسم خدا کی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. اور اللہ کرے کہ ہم قرآن کے عاشق بن جائیں اور قرآن سے محبت کرنے والے بن جاوے. ایک بزرگ تھے، دیکھو اللہ والوں کو قرآن سے کیسی محبت ہوتی ہے. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے उनकी बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। ऐसा भी है कि गुरु नानक ने उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया था, ये भी इनके बारे में है। तो हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी, उनके मुतालिक है कि कुरान से इतनी मोहब्बत थी कि वो कहते थे कि जब अल्लाह मुझे जन्नत में भेजेंगे और जन्नत की हूरें आकर के मेरे पास दौड़ के आएगी, तो मैं उन हूरों को यूं कहूंगा कि तुम सब गोल बैठ जाओ, मैं बीच में बैठता हूं और मैं बीच में बैठ के कुरान पढ़ता हूं, तुम मेरा कुरान सुनते रहो। और फिर मैं उन जन्नत की हूरों से कहूंगा कि मुझे मेरे अल्लाह का कुरान पढ़ने में ऐसा मजा आता है जो तुम हूरों के साथ सोने में भी मजा नहीं आता। कैसे अल्लाह के नेक बंदे होंगे। अल्लाह हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्चा प्यार अता फरमाए। कुरान सुनने वाले बनो, कुरान पढ़ने वाले बनो, कुरान समझने वाले बनो, कुरान पर अमल करने वाले बनो। सही कुरान पढ़ोगे, रहमत बरकत मिलेगी। الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرماؤ، آنے والے رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، اجڑو ہوں کو آباد فرماؤ۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عصمت کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما. اے اللہ تمام دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی نصرت فرما، ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما، اجڑوں ہوں کو آباد فرما، ہمیں کامل تقویٰ عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں موجود اپنے تمام بندے اور بندیوں کی جائز مرادے اور حاجتوں کو پورا فرما. آپ کے بہت سے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، اے اللہ ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، پریشانیوں کو دور فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بجوڑی ہے